میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اول الناس بیوم القیامہ اکثرہم علی صلاح، بروز قیامت میرے نزدیک ترین وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بیان سے پہلے جو ہے وہ کچھ نیتیں کر لیتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ کسی بھی عمل میں جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل نگاہ نیچی کیے خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا، اللہ کی رضا کے لیے بیان سنوں گا، اور جو سنوں گا اس پر عمل کی کوشش بھی کروں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ اور توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ صلو علی الحبیب۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودتے وقت ایک ایسی چٹان آ گئی کہ جو کسی سے بھی نہ ٹوٹتی تھی۔ جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ ماجرہ عرض کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، حالانکہ تین دن کا فاقہ تھا اور پیٹ مبارک پر پتھر بندھا ہوا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دستے مبارک سے، اپنے ہاتھ سے پھاوڑا مارا تو وہ چٹان ریت کے بھر بھرے ٹیلے کی طرح بکھر گئی۔ اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چٹان پر تین مرتبہ پھاوڑا مارا اور ہر ضرب پر، یعنی ہر مار پر جو وہ اسے روشنی نکلتی تھی، اور اس روشنی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شام، ایران اور یمن کے شہروں کو دیکھ لیا اور ان تینوں ملکوں کے فتح ہونے کی صحابہ کرام علیہم رضوان کو بشارت دی۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مسلسل فاقوں کی وجہ سے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ مبارک پر پتھر بندھا ہوا تھا، اور یہ دیکھ کر میرا دل بھر آیا اور میں جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے گھر آیا اور اپنی وائف سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر شدید بھوک کی حالت میں دیکھا ہے کہ مجھ میں صبر کی طاقت نہیں، تو کیا گھر میں کچھ کھانا وغیرہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ گھر میں ایک سا جو کے سوا، چار کلو جو کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو میں نے کہا کہ تم جلدی سے ان جو کو پیس کر آٹا گوند لو، اور پھر میں جو ہے وہ اپنا پلا ہوا بکری کا بچہ اسے ذبح کر کے اس کی جو میں نے گوشت وغیرہ بنا لیا، بوٹیاں وغیرہ تیار کر لیں، اور زوجہ سے کہا کہ جلد از جلد سالن اور روٹیاں تیار کر لو، اور میں جو حضور علیہ السلام کو بلا کر لاتا ہوں۔ جب یہ سرکار علیہ السلام کو دعوت دینے جا رہے تھے، بلانے جا رہے تھے، تو ان کی جو زوجہ تھی انہوں نے کہا کہ دیکھو کہ سرکار علیہ السلام کے علاوہ صرف چند ہی اصحاب کو، سادھارن سے چند ہی افراد کو لانا، کہ کھانا کم ہے، کہ زیادہ افراد کو مت لائیے گا، اور کہ ایسا نہ ہو کہ نہیں میری بدنامی ہو کہ میں نے کھانا کم بنایا۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق پر آ کر، یعنی جو جگہ تھی خندق والی جہاں غزوہ واقعہ ہوتا، وہاں آ کر جو ہے وہ بالکل آہستگی سے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سا آٹے کی روٹیاں ہیں اور ایک بکری کے بچے کا گوشت میں نے گھر میں تیار کروا لیا ہے، تو لہذا آپ جو ہے وہ چند لوگوں کے ساتھ چل کر تناول فرما لیں، کھا لیں، چند لوگوں کے ساتھ آ جائیں۔ تو سرکار علیہ السلام یہ سن کر فرمایا کہ اے خندق والو، جابر نے دعوت طعام دی ہے، یعنی کھانے کی دعوت دی ہے، سب سے کہا، تو لہذا سب لوگ ان کے گھر چل کر کھانا کھا لیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تو صرف چند کا عرض کیا تھا، مگر سرکار علیہ السلام نے سب کو فرما دیا، اور پھر سرکار علیہ السلام نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب تک میں نہ آؤں روٹیاں مت پکوانا۔ چنانچہ جب حضور علیہ السلام تشریف لائے تو جو آٹا گوندا ہوا تھا، جو آٹا تیار تھا، تو اس میں آپ علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن ڈال کر برکت کی دعا فرمائی، یعنی اپنا تھوک مبارک ڈال کر برکت کی دعا فرمائی، اور گوشت کی ہانڈی میں بھی اپنا لعاب دہن ڈال دیا۔ پھر روٹی پکانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ہانڈی چولہے سے نہ اتاری جائے، اور جب روٹیاں پک گئی تو حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ جو ہے وہ ہانڈی سے گوشت نکال نکال کر دینا شروع کیا، اور 1000 صحابہ کرام علیہم الرضوان نے یہ کھانا کھا لیا، مگر پھر بھی گوندا ہوا آٹا اور جتنا پہلے تھا وہ اتنا ہی رہا، یعنی جو آٹا گوندا ہوا تو اتنا ہی رہا، اور ہانڈی چولہے پر بدستور جوش مارتی ہی رہی، وہ پکتی ہی رہی، چولہے ہی پر رہی۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک برتن کے بیچ میں کھائی ہوئی ہڈیوں کو جمع کیا اور ان پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور کچھ کلام پڑھا جسے میں نے نہیں سنا۔ ابھی جس بکری کا گوشت کھایا تھا وہی بکری یکایک کان جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، اور آپ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اپنی بکری لے جاؤ، میں اپنی بکری جو ہے وہ اپنی زوجہ کے پاس لے آیا۔ وہ حیرت سے بولی یہ کیا؟ تو میں نے کہا واللہ یہ ہماری وہی بکری ہے کہ جس کو ہم نے ذبح کیا تھا، دعائے مصطفیٰ سے اللہ پاک نے اسے زندہ کر دیا ہے۔ یہ سن کر ان کی زوجہ جو وہ بے ساختہ پکار اٹھی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ واقعی یہ جو ہمارے آقا علیہ السلام جو ہے یہ اللہ کے رسول ہیں، مردوں کو جلاتے ہیں، روتوں کو ہنساتے ہیں، آلام مٹاتے ہیں، بگڑی کو بناتے ہیں، سرکار کھلاتے ہیں، سرکار پلاتے ہیں، سلطان و گدا سب کو سرکار نبھاتے ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور سوشل میڈیا کے ناظرین، غور کیجئے کہ اگر ہمارے ہاں اگر کھانا کم ہو اور کھانے والے افراد زیادہ ہوں تو سوائے کھانے کی مقدار بڑھانے کے اور کوئی چارہ نہیں ہوتا. اور تقریباً 4 کلو آٹا اور بکری کا بچہ چاہے کتنا ہی صحت مند ہو، بمشکل 5 سے 7 افراد جو ہے وہ اس سے پیٹ بھر کر جو ہے وہ کھا سکتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دعائے دہن کی برکت سے اتنا کھانا نہ صرف صحابہ کرام علیہ رضوان کی مکمل جماعت کو پورا ہو گیا، بلکہ جتنا پکایا تھا اتنا ہی باقی بچا رہا. اور پھر جو ہڈیاں تھی جو وہ ان پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کلام پڑھا، تو وہ گوشت پوست بن کر پہلے جیسی بکری ہو کر کان جھاڑتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی. تو یہ حکایت جو ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی کمالات کی جامع ہے. مفتی احمد یار خان نئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کے تحت جو ارشاد فرمایا ہے، آئیے اس میں سے کچھ مدنی پھول سنتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جن افراد نے کھانا کھایا ان کی تعداد 1400 تھی، یعنی 1000 سے بھی اوپر، اور ان میں سے 1000 تو خندق کھودنے والے تھے اور 400 جو ہے وہ حضرات تھے جو بعد میں بچے کچے رہے، جو مدینہ منورہ کے گھروں بازاروں وغیرہ میں تھے. اور مدینہ منورہ کے بچے عورتیں بھی اس دعوت میں شامل کر لی گئی تھیں. غرض کے کھانے والوں کے میلے لگ گئے تھے اور وہ لوگ خوش نصیب تھے جو اس برکت والے کھانے سے مشرف ہوئے. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کی دعوت کر دی کہ اس دن یہ لنگر جو تھا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، جبکہ یہ گھر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا. تو لہذا یہ اعلان اور دعوت بالکل درست ہے کہ جو چیز استعمال سے کم نہ ہو وہ چیز مالک کی بغیر اجازت استعمال کی جا سکتی ہے. جیسے کسی کے بلب کی روشنی میں، کسی کے گھر کی لائٹ کی روشنی میں جو ہے وہ مطالعہ وغیرہ کر لینا یا کوئی اپنا کام کر لینا، یعنی وہ لائٹ اس نے خود روشن کی ہو، اسی طرح کسی کی دیوار سے سایہ لے لینا. تو فرماتے ہیں کہ آج یہ کھانا ان کھانے والوں کے استعمال سے گھٹے گا نہیں، لہذا حضرت جابر کی بغیر اجازت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سب کو دعوت دے دی. ورنہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو ویسے مالک کو مختار ہیں. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی تمام آدمیوں کو دعوت دینے اور ان میں اعلان کرنے سے جو وہ حیران رہ گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی حیرانی ملاحظہ فرمائی تو تسکین دینے کے لیے یہ فرمایا، گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ فضل کرے گا، جو لائے گا وہی کھلائے گا. تم اتنا کرنا کہ میرے آنے سے پہلے ہانڈی چولہے سے نہ اتارنا اور آٹا پکانا شروع نہ کرنا، پھر قدرت الہی کا تماشا دیکھنا. اور اس واقعے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لعاب شریف کے بہت سے معجزات ہیں. ایک تو بوٹیوں میں کثرت اور برکت، شوربے کے پانی میں برکت، شوربے کے نمک مرچ مسالے گھی میں برکت اور کثرت، اور آٹے میں برکت اور کثرت، اور جس لکڑی سے یہ چیزیں پکائی گئیں اس میں بھی برکت، اور روٹی پکانے والے کے ہاتھ میں قوت و طاقت. وہ اتنی بڑی جماعت کی دعوت کے لیے کئی من گوشت، لکڑیاں، آٹا چاہیے اور بہت پکانے والے چاہیے. جیسا کہ ذرا بڑی دعوتوں میں ہوتا ہے، جب وہاں دیکھیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ نے جو ہے وہ 1400 افراد کے لیے کھانا بنا لیا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آستاں سے پانی کے 12 چشمے پھوٹے، اور یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب سے، ہانڈی سے، بوٹیوں، شوربے کے چشمے پھوٹے. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا، دارے چلتے ہیں اشعار کی وضاحت کر دوں کہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے سخاوت و مہربانی کے بھی کیا کہنے کہ جو سائل بھی آپ کے در پر آیا اس نے آپ کی زبان اقدس سے کلمہ شریف کے علاوہ کبھی لفظ لا نہیں سنا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے سخاوت کے آبشاروں کا ایک قطرہ موجے مارتے ہوئے دریا کی طرح ہے اور آپ کے عطا کردہ ذرے کی چمک سے سخاوت کے تارے روشن ہو گئے. اے جنتی نہر تصنیف کے مالک آپ کے عطا بھی بڑی نلالی ہے. آپ کا دریائے فیض تو پیاسوں کو تلاش کر کے ان کی پیاس بجھاتا ہے. تمام جہانوں کی پیدائش آپ کے لیے ہے. آپ سب کے مالک و مختار اور صاحب خانہ ہیں. زمین و آسمان دفتر خان اور تمام مخلوق مہمان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا شان ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. مفتی حمزہ خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ معجزے کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں, معجزہ وہ کام جس کے مقابلے سے بلکہ اس کی سمجھ سے مخلوق عاجز ہو اسے معجزہ کہتے ہیں. اور شریعت کے اصطلاح میں معجزہ ہر وہ عجیب و غریب خلاف عادت کام ہے جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے کے ہاتھ پر ظاہر ہو. اور دعوی نبوت سے پہلے جو خلاف عادت ظاہر ہو اسے ارحاس کہتے ہیں, یعنی نبی سے اعلان نبوت سے پہلے جو ہے وہ اگر کوئی خلاف عادت کوئی کام ظاہر ہو تو اسے ارحاس کہتے ہیں. اور اولیاء کرام کے ہاتھ پر جو عجیب بات ظاہر ہو اسے کرامت کہتے ہیں. اور عام مومنین کے ہاتھ پر اگر کبھی کوئی عجیب بات ظاہر ہو تو اسے معونت کہتے ہیں. اور کفار ہاتھ سے کہ جو عجوبہ یا جو عجیب و غریب ظاہر ہو کفار یا فاسق سے تو اسے استدراج کہتے ہیں. اور مفتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مزید کہ سارے نبیوں کے معجزے قصے بن گئے اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سے معجزے تا قیامت دیکھنے میں آئیں گے. کہ ذکر کثیر, محبوبیت قرآن مجید, پتھروں جانوروں پر حضور کا نام کندہ ملنا وغیرہ یہ زندہ جاوید معجزات ہیں اور حضور کے اولیاء ان کی کراماتیں حضور کے زندہ معجزہ ہیں. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یاد رہے کہ معجزہ یہ نبی کی نبوت کی دلیل ہوا کرتا ہے. تو لہذا اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو اس دور کے ماحول اور ان کی امت کے مزاج عقل و فہم کے مناسب معجزات سے نوازا. مثلا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے دور نبوت میں چونکہ جادو کے ذریعے جو ہے وہ کارنامے جو نا یہ اپنے ان کے ذریعے ترقی جو نا یہ اپنے اعلیٰ ترین منزل تک پہنچی ہوئی تھی, یعنی بڑے بڑے جادوگر تھے, مشہور جادوگر تھے اور جادو کے ذریعے جو نا بڑے بڑے معاملات ہوتے تھے. جو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ید بیضا اور عصا کے معجزات عطا فرمائے. ید بیضا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اندر ہاتھ ڈالتے ہو جب ہاتھ نکالتے تو یہ سورج کی طرح روشن ہوتا تھا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ, کہ چونکہ اب عام انسان یہ کر نہیں سکتا تھا. اسی طرح پھر وہ مشہور واقعہ ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب فرعون کو دعوت دینے گئے کیونکہ فرعون نے جب وہ خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا تو اسے جب سمجھانے گئے تو نہیں مانا, اور اس نے جو اس کے پاس موجود تھے, جو اس کے مشیر وغیرہ تھے, کیونکہ آپ علیہ السلام نے کہا کہ میں تو اللہ کا نبی ہوں, اور آپ علیہ السلام نے جب اس وقت اس کو اور جو اس کے رفقا تھے ان کو معجزہ دکھایا تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ تو جادو ہے. فرعون نے کہا کہ یہ تو جادو ہے معاذ اللہ. تو ان کے رفقا نے مشورہ دیا فرعون کے اس کے کہ ایک کام کہہ دے کہ شہر کے جو بڑے بڑے جادوگر ہیں نا ہمارے جو ایریے کے یا ملک کے جو ہے وہ ان سب کو بلایا جائے اور ان سب کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرایا جائے. خیر قصہ طویل ہے. خیر اب سارے جادوگر جمع ہوئے, انہوں نے جو ہے وہ اپنے جادو کے کمالات دیکھے, انہوں نے جو رسیاں پھینکی تو وہ رسیاں جو سانپ بن گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ادھر جو اپنا عصا مبارک زمین پر پھینکا تو یہ عصا بہت بڑا اجدہ بن گیا, بہت بڑا سانپ بن گیا, اور اس میں ان کی ساری رسیوں کو نگل گیا, جو ان کے سانپ بنے ہوئے سب کو نگل گیا. جب یہ منظر دیکھا تو وہ جادوگر آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور سجدے میں گر گئے. تو یہ ہمارے آقا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے وہ علم طب اس کی بڑی ترقی تھی, اس کا بڑا چرچا تھا, اور اس دور میں طبیب یعنی جو ڈاکٹرز ہوتے تھے وہ بڑے بڑے امراض کا علاج کر کے اپنی فنی مہارت سے جو ہے وہ ان لوگوں نے انسان کو محصور کر رکھا تھا. انسان سر ان کے لوگ یعنی جو بھی لوگ تھے ان کے آگے بالکل بے بس سے گرویدہ تھے ان کے, کیا تو وہ فلاں کا علاج کر لیا, فلاں کا ایسا مرض تھا تو یوں ہو گیا, تو اس فلاں نے طبیب نے یوں علاج کر لیا, یعنی ایسے حالات ہیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مادر زاد اندھوں اور کوڑیوں کو شفا دینے اور مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا کہ جس کو دیکھ کر آپ علیہ السلام کے دور کے ڈاکٹرز کے ہوش اڑ گئے اور وہ حیران رہ گئے. بالآخر ان ڈاکٹرز نے جو وہ ان معجزات کو انسانی کمالات سے بالا تر مان کر آپ کی نبوت کا اقرار کر لیا. تو الغرض ہر نبی کو اس دور کے ماحول کے مطابق اور اس کی قوم کے مزاج اور ان کی طبیعت کے مناسب کسی کو ایک, کسی کو دو, کسی کو اس سے زیادہ معجزات عطا فرمائے گئے. مگر حضور علیہ السلام کی سیرت کا خلاصہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی تعلیم تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کا عطر ہے, اور آپ علیہ السلام دنیا میں ایک عالمگیر اور ابدی دین لے کر تشریف لے آئے, اور عالم کائنات اولین آخرین کی تمام اقوام اور ملتیں آپ علیہ السلام کی مقدس دعوت کی مخاطب تھی. اس لیے اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کی ذات مقدسہ کو انبیاء سابقین کے تمام معجزات کا مجموعہ بنا دیا. اور آپ علیہ السلام کو قسم قسم کے ایسے بے شمار معجزات سے سرفراز فرمایا کہ جو ہر طبقے, ہر گروہ, ہر قوم اور تمام اہل مذاہب کے مزاج عقل و فہم کے لیے ضروری تھے. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے تمام نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایسے ایسے معجزات عطا فرمائے جو ہر قوم بلکہ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والوں کے مزاج اور سوچ کے بھی مطابق تھے. یہاں پر علیہ السلام کے معجزات بے شمار ہیں. اب مثال کے طور پہ جانوروں سے کلام فرمانا, اب جانور کی بولی سمجھنا. اب دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے. اچھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کسی امتی کو جانور کی بولی سکھائی تھی. اب ایک اونٹ کا واقعہ ہے کہ اونٹ جو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا. ہرنی والا واقعہ, جانور کی بولیاں. اچھا, پھر یہ بکری زندہ کرنا, یہ بھی ہمارے آقا علیہ السلام کا معجزہ. درخت کا کلام کرنا, گو کا گواہی دینا, گو بھی ایک جانور ہے, اس کا گواہی دینا. پتھروں کا کلمہ پڑھنا, ان انگلیوں سے چشمے جاری ہو جانا، یعنی غزوے کے موقع پر پانی کی قلت تھی، پانی کی ضرورت تھی، تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان انگلیوں سے چشمے جاری فرمائے تھے کہ جس سے پوری قوم سیراب ہو گئی. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہر وہ معجزہ تھا کہ جو مختلف انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے پاس مختلف معجزہ تھے. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک تو یہ کہ ان تمام معجزات کا مجموعہ تھے، اور اس کے علاوہ بھی مزید عطا کیے گئے تھے. تو یہ جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص کہلاتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت کہلاتی ہے. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ کمالات و معجزات جو کسی اور نبی اور رسول کو عطا نہیں کیے گئے، وہ معجزات ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیے گئے تھے. میرے پیچھے میرے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے کہ غمخوار امت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت پر سے شفقت و محبت ایک ایسے سمندر کی طرح ہے کہ جس کی گہرائی اور کنارے کا ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی امت سے محبت اور شفقت کا بیان قرآن کریم میں بھی موجود ہے. چنانچہ پارہ 11 سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. ترجمہ کنزل ایمان، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرائے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر کمال مہربان مہربان. آئیے امت پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حرص اور شفقت کے ایک ایمان افروز جھلک سنتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے 3 سوال عطا فرمائے، میں نے 2 بار تو دنیا میں عرض کر لی، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی. اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما. وَأَخَرْتُ الثَّالِثَ لِيَوْمٍ يَرْغَبُ إِلَيَّ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ حَتَّى إِبْرَاهِيمِ. اور تیسری عرض اس دل کے لیے اٹھا رکھی جس میں مخلوق الہی میری طرف نیاز مند ہوگی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی میرے نیاز مند ہوں گے. اور یاد رہے کہ تمام مخلوقات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ ہے، اور وہ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کرم کے طالب ہوں گے بروز قیامت. اعلی حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، اے گناہگاران امت، کیا تم نے اپنے مالک و مولا کی یہ کمال رعوفت و رحمت یعنی نرمی و رحمت کی انتہا اپنے حال پر نہ دیکھی کہ بارگاہ الہی سے 3 سوال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ملے کہ جو چاہو مانگ لو عطا ہوگا. حضور علیہ السلام نے ان میں کوئی سوال اپنی ذات کے لیے نہ رکھا، سب تمہارے ہی کام میں صرف فرما دیے. 2 سوال دنیا میں کیے، وہ بھی تمہارے ہی واسطے، تیسرا آخرت کو اٹھا رکھا یعنی آخرت کے لیے باقی رکھ لیا، وہ تمہاری اس عظیم حاجت کے واسطے کہ جب اس مہربان مولا رؤوف رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سوا کوئی کام آنے والا بگڑی بنانے والا نہ ہوگا. قسم اس کی کہ جس نے انہیں آپ پر مہربان کیا، ہرگز ہرگز کوئی ماں اپنے عزیز پیارے اکلوتے بیٹے پر کبھی بھی اتنی مہربان نہیں کہ جس قدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک امتی پر مہربان ہیں. میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، سنا آپ نے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے کتنی محبت فرماتے ہیں، ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں، انہیں ہماری کتنی فکر ہے۔ تو لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کریں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کریں اور دیگر مسلمانوں کو بھی سنتوں پر عمل کرنے کی ترغیب دلائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے جملہ کمالات، تمام محاسن یعنی اچھائیاں، جمی اوصاف اور سارے کے سارے معجزات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں موجود ہیں۔ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر آپ کی افضلیت کو قرآن پاک میں بھی بیان کیا گیا، ترجمہ کرم سلیمان، یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر افضل کیا، ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلند کیا۔ اسی تفسیر سورۃ الجنان میں جو ہے وہ اس آیت کے آیت کریمہ کے تحت ہے، جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ ہم نے انہیں درجوں بلندی عطا فرمائی، اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ کو کثیر درجات کے ساتھ تمام انبیاء کرام پر فضیلت عطا فرمائے، یعنی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے افضل ہیں، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام افضل ہیں۔ اس جگہ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا ذکر نہ فرمانا بھی آپ کی بلندی شان کے لیے اس طرح کے بتانا مقصود ہے کہ جب بھی انبیاء کرام علیہم السلام پر فضیلت کا ذکر کیا جائے تو کسی اور طرف گمان نہ جائے، بلکہ صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی ذہن میں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وہ خصائص و کمالات جن میں آپ علیہ السلام تمام انبیاء کرام و فائق و افضل ہیں اور ان میں آپ کا کوئی شریک نہیں، بے شمار ہیں، کیونکہ قرآن میں یہ ارشاد ہوا کہ درجوں بلند کیا، اور ان درجوں کا کوئی شمار قرآن پاک میں ذکر نہیں فرمایا گیا۔ تو اب ان درجوں کی کون حد لگا سکتا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ملنے والے خصائص میں سے کچھ یہ ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت جو یہ عام ہے، یعنی تمام کائنات آپ کی امت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت ختم کی گئی، آپ کو تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ معجزات عطا فرمائے گئے، آپ کی امت کو تمام امتوں پر افضل کیا گیا، حوض کوثر، مقام محمود، شفاعت کبرا آپ کو عطا ہوئی، اور شب معراج، خاص قرب الہی آپ کو ملا، اور اس کے علاوہ بے انتہا خصائص آپ کو عطا کیے گئے۔ میرے میٹھے میرے اسلامی بھائیوں اور مدنی چرن کے ناظرین، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات بے شمار ہیں، نہیں ان کا کوئی شمار نہیں، انہیں کوئی گن نہیں سکتا، اور اللہ پاک نے اپنی عطا سے آپ کو ایسا زبردست اختیار اور قوت عطا فرمائی کہ جس کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا، کہ اللہ پاک کی عطا سے آپ نے جو انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کیے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ نے دعا فرمائی تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا، اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ پانی میں پتھر کو تیرا دیں، اللہ کی عطا سے آپ نے لکڑیاں بلب کی مانند روشن کر دی، اللہ کی عطا سے لعاب دہن ڈال کر کھاری کنویں میٹھے کر دیے، یعنی جو کنواں جس کا پانی نمکین ہو، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لعاب دہن ڈالا، اپنا سوکھ مبارک ڈالا تو اس کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا، اور ان کنووں کا پانی آج بھی جاری ہے، آج بھی انہیں میٹھا پانی آتا ہے اور لوگ فیضیاب ہوتے ہیں۔ اللہ کریم کی عطا سے آپ نے تو انگلیوں سے چشمے بہا دیے، اللہ کی عطا سے شجر و حجر سے کلام کیا، اللہ کی عطا سے درخت آپ کی بارگاہ میں حاضری کو آیا، اللہ تعالیٰ کی عطا سے تھوڑا سا دودھ 70 آدمیوں کو کافی ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی عطا سے تھوڑا کھانا کثیر جماعت کو کفایت کر گیا، جیسا کہ آج ہم نے سنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والا، اللہ تعالیٰ کے عطا سے، آپ کی برکت سے جانور انسانی بولی بولنے لگے. الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت سے اختیارات عطا فرمائے. آئیے حصول علم دین کے ساتھ ساتھ محبت رسول اور عشق رسول بڑھانے کی نیت سے مزید معجزات بھی سن لیتے ہیں. حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے بتایا کہ ہم ایک بار جنگی سفر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور زادِ راہ یعنی راستے کا جو سامان ہوتا ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا تھا، کھانے پینے کا سامان وغیرہ. جب بھوک کی شدت نے تنگ کیا تو لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بات کی اجازت طلب کی کہ بعض سواریاں ذبح کر لی جائیں تاکہ کچھ تو بھوک کم کی جا سکے. تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں اس بات کی اجازت دینے ہی والے ہیں تو انہوں نے آگے بڑھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم اپنی سواریاں ذبح کر کے کھانا شروع کر دیں تو دشمن کے سامنے ہم بھوکے اور بغیر سواریوں کے ہوں گے. تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں مسلمانوں کی خیر خواہی سے بھرپور مشورہ دیتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرا مشورہ یہ ہے کہ تمام لشکر والے ایسا کریں کہ جس کے پاس جو کچھ بھی تھوڑا بہت کھانے کے لیے کچھ بچا ہوا ہے وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دیں، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کھانے کے ڈھیر پر برکت کی دعا فرما دیں تو اللہ کریم آپ کی دعا سے اس کھانے میں ایسی برکت پیدا فرما دے گا کہ وہ کھانا ہم سب کے لیے کافی و وافی ہوگا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ مشورہ بہت ہی پسند آیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشورے کی موافقت فرماتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہونے کا حکم ارشاد فرمایا، یعنی سب سے فرما دیا کہ جس کے پاس جو کچھ بچا ہوا تھا وہ لے آئے. چنانچہ جس کے پاس جو کچھ بچا ہوا تھا وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا گیا. راوی کہتے ہیں فجمع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ثم قام فدعا ما شاء اللہ ان يدعو، یعنی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام اشیاء کو ایک جگہ جمع کر دیا، پھر کھڑے ہوئے اور اس پر اللہ پاک کی مرضی سے جو دعا فرمانی تھی فرما دی. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر کے تمام لوگوں کو حکم ارشاد فرمایا کہ اپنے اپنے برتن اس سے بھر لیں. راوی فرماتے ہیں فما بقی الجیش وعاء الا ملاؤه وبقي مثله، یعنی لشکر میں موجود تمام کے تمام برتن اس سے بھر گئے اور وہ کھانا ویسا ہی رہا اور اس میں سے کچھ بھی کمی نہ آئی. یہ دیکھ کر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنا مسکرائے کہ آپ کی مبارک داڑھیں ظاہر ہو گئیں. ارشاد فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ لا یلقی اللہ عبد مؤمن بہما الا حجبت عنہ النار یوم القیامہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ پاک کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ پاک کا رسول ہوں، اور یہ دونوں کلمات پڑھنے والا کل بروز قیامت اللہ پاک سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک آڑ قائم کر دی جائے گی. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار کیا. یعنی دنیا و آخرت کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی خاطر پیدا کیا گیا اور ان کی خاطر ہی آپ کو مالک کریم نے مالک کو سردار بنایا. اللہ کریم نے آپ کے قبضے میں اپنے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی. یہی نہیں بلکہ رب کریم نے آپ کو اپنا محبوب اور مالک و مختار بنا دیا کہ جسے چاہے جب چاہے جو چاہے وہ عطا فرما سکتے ہیں. میرے بیٹے بیٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چرن کے ناظرین، اس حدیث پاک سے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکتیں معلوم ہوئی، تو وہیں امیر المؤمنین حضرت سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے طرز عمل سے یہ بھی پتا چلا کہ ہمیشہ دوسروں کی خیر خواہی کی کوشش کرنی چاہیے. یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ، اگر ہم جانور اگر سارے دبا کر دیں گے تو پھر مقابلہ کیسے کریں گے؟ اور آپ ہی نے عرض کی کہ ان کے بعد جو ہے وہ جمع کروا لیا گیا اور آپ جو وہ دعائے برکت فرما دیں، چونکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان تھا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ یہ مالک و مختار ہیں. تو میرے میٹھے میرے اسلامی بھائیو، افسوس کہ آج ہمارے معاشرے میں خیر خائی کا جذبہ یہ دم توڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، حالانکہ ہمارا دین اسلام انسانیت کا سب سے بڑا خیر خواہ ہے کہ غیر مسلموں کا امن و سلامتی والے دین کو قبول کرنے اور مسلمانوں کو احترام مسلم کرنے کا درس دیتا ہے. ایک دوسرے کی بھلائی چاہنا اور خیر خواہی کرنا اس کی تعلیمات کا سنہری باب ہے، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی خوب ترغیب ارشاد فرمائی. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین خیر خواہی ہے. ہم نے عرض کی کس کی؟ فرمایا اللہ کی، اس کی کتاب، اس کے رسول اور مسلمانوں کے اماموں اور عوام کی. شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں خیر خواہی کے مفہوم میں بڑی وسعت ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی یہ ایک ایسا عمل خیر ہے کہ اگر ہر مسلمان اس تعلیم نبوت کو حرز جان بنا کر اس پر عمل شروع کر دے تو ایک دم مسلمانوں کے بگڑے ہوئے معاشرے کی کایا پلٹ جائے اور مسلم معاشرہ آرام و راحت اور سکون و اطمینان کا ایسا گہوارہ بن جائے کہ دنیا ہی میں بہشت یعنی جنت کے سکون و اطمینان کا جلوہ نظر آنے لگے. لفظ خیر خائی، یعنی خیر خائی جو لفظ ہے یہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے عام ہے، مثلا مسلمانوں کے ساتھ نرمی و بھلائی سے پیش آنا، ان کی مالی مدد کرنا، ان کی پریشانی دور کرنا، انہیں کپڑے پہنانا، انہیں کھانا کھلانا، انہیں آرام و سکون مہیا کرنا، ان کی ضروریات پورا کرنا، شرعی رہنمائی کرنا یا شرعی رہنمائی کروا دینا، بھٹکے ہوئوں کو راہ راست پر لانا، الغرض کسی بھی طرح سے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خیر خواہی کرنا یہ ثواب کا کام ہے. لیکن افسوس کہ فی زمانہ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم یا شیخ اپنی اپنی دیکھ کے تحت صرف اپنے معاملہ سلجھانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں کہ ہمارے آس پاس کتنے مسلمان پریشان حال ہیں یا کتنے مسلمان دین سے دور ہیں، ہمیں اس کا کوئی احساس تک نہیں ہوتا. وہ لوگ جن سے ہمارا روزانہ واسطہ پڑتا ہے ان میں سے کتنے خوش دلی سے اور کتنے پریشان چہروں سے ہمیں ملتے ہیں، ہم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا. ہمارے جاننے والوں میں سے کتنے قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں، بلکہ خاندان میں ہمارے کتنے رشتے دار غربت و افلاس کی چکی میں پس رہے ہیں، مگر ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں، کیونکہ ہمارا تو یہی ہے کہ یا شیخ اپنے اپنی دیکھ، بس ہم اپنے معاملات میں بس الجھے ہوئے، اپنے معاملات درست کریں. اور حالات تو یہ ہے کہ اگر دو افراد میں لڑائی ہو جائے تو تیسرا شخص بجائے کہ ان کو الگ کرے وہ ان کی ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے تاکہ اس کو وائرل کرے، حالانکہ اس کا کام ہے کہ اگر یہ کہ یہ روکے ان دونوں مسلمانوں سے صلح کروائے، ان کو روکے، مگر یہ بےچارہ جو ہے وہ موبائل میں مصروف ہے ویڈیو بنانے میں. تو ایک کاش ہر مسلمان کی عزت کے تحفظ کی ہماری مدنی سوچ بن جائے. اور یہ بھی یاد رہے کہ مسلمان کی عظیم ترین خیر خائی یعنی سب سے بڑی خیر خائی دین میں خیر خائی کرنا ہے، کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اہل و عیال، والدین اور رشتہ دار اور پڑوسیوں اور جو ہمارے جو رابطے میں رہتے ہیں، یہ نہیں بے نمازیوں کا نمازی بنانے، قرآن کریم غلط پڑھنے والوں کو درستی کے اسباب بنانے، جو فرائض و واجبات سنن و مستحبات سے دور ہیں ان کی اصلاح کرنے میں ہمارا کیا کردار ہے، یعنی ہمیں صرف جو ہے نا جو ہمارے رابطے میں ہیں، جو ہمارے خاندان والے ہیں، جو ہمارے رشتے دار، صرف یہی نہیں بلکہ ہم نے سب کو دیکھنا ہے کہ ہمیں جو بھی بے نمازی اس کو نماز کی دعوت دینی ہے، جو سنتوں سے دور ہے اسے ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی دعوت دے کر اس کی خیرخواہی کرنی ہے، جو کسی گناہ میں مبتلا ہے اسے اس گناہ کا نقصان بتا کر، دنیاوی اور اخروی نقصان بتا کر کہ اسے اس گناہ سے چھڑانا یہ خیر کا ہی ہے، تو ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے. اور یاد رکھیے کہ اچھا مسلمان وہی ہوتا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرے. آئیے اپنے اندر دکھیالی امت کے لیے خیرخواہی کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے فرامین مصطفیٰ سنتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو، اور جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو اسے دوسروں کے لیے بھی ناپسند کرو. جب تم بولو تو اچھی بات کرو یا خاموش رہو. ارشاد فرمایا، مومن اس وقت تک اپنے دین میں رہتا ہے جب تک اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی چاہتا ہے، اور جب اس کی خیر خواہی سے الگ ہو جاتا ہے تو اس سے توفیق کی نعمت چھین لی جاتی ہے. امت محبوب کا یارب بنا دے خیر خواہ، نفس کی خاطر کسی سے دل میں میرے ہونا بیر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے میٹھے بیٹے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنے اندر خیر خواہی کا جذبہ بیدار کیجیے. الحمدللہ عز و جل، یہ دعوت اسلامی کا جو مدنی ماحول ہے یہ ہمیں ایسا پیارا ذہن دیتا ہے کہ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی جو ہے وہ خیر خواہی کرنی چاہیے. اور اس پرفتن دور میں جو ہے وہ دعوت اسلامی ایک اسلام کے ایک عظیم شان تحریک ہے کہ جس کی بدولت بے شمار بے نمازی نمازی بن گئے، کتنے لوگوں نے کن کن جرائم سے توبہ کر لی. تو یہ ایسا پیارا مدنی ماحول ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائے کہ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ خوب سے خوب خیر خواہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ.